نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 128 آیت نمبر 18 سے 43 سورة الرعد لیسن نمبر 128 آیت نمبر 18-43 سورة الرعد سورة کا آخری سبق ہے آج کے سبق کی چند باتیں جس سے ہم انشاءاللہ تعالی اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے اور وہ کیا ہے کہ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ جب لوگ خود کو نفع مند بناتے ہیں جس کا تذکرہ پچھلے سبق میں ہوا تو ان میں کیا خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کی گائیڈ لائن ہے پچھلے سبق کو سننے کے بعد پھر دوسری چیز اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے یا اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے اس جملے سے کیا مراد ہے بہت ہی معروف آیت ہے جو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے پھر اسی طرح سے فرشتے کن کو سلام کریں گے اس کو دیکھیں گے دین کے راستے میں مذاق اڑایا جانا کیسے انسان کے قدموں کو جما دیتا ہے تقدیر کی کیا حقیقت ہے اور زمین کو ہم کناروں سے گھٹاتے ہیں اس کا کیا معنی ہے بہت سارے مختلف ٹاپک ہیں آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 18 آیت نمبر 18 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للذین استجابوا لربہم الحسنی جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا ان کے لیے تو بھلائی ہے اور اس کے برعکس والذین لم یستجیبوا لہ اور وہ لوگ جنہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا یعنی وہ لوگ جن کو موقع ملا اللہ نے نبی بھیجے کتابیں بھیجی ان کو نفع مند ہونے کی دعوت دی گئی کچھ نے مان لیا پہلی بات تو واضح ہے استجابوا لربہم اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات کو گلے سے لگایا دین کے لیے قربانیاں کرنا اپنے لیے کارنر سمجھا ان کو تو ملے گا حسنہ اور حسنہ سے یہاں مراد اللہ کی رضا جنت اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام اللہ کا دیدار بھی ہے لیکن عموماً حسنہ کا لفظ عام طور پہ اچھے انجام کے لیے آتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی دعوت پر آج لبیک کہا کتنے دن رہے اس دنیا میں وقت تو گزر گیا جو مشکلات اس راستے میں آئی تھیں وہ تو سب چلی گئیں لیکن ان کے لیے کیا بچ گیا حسنہ اور حسنہ کے لفظ کو پڑھتے ہی ذہن میں لفظ حسن آ جاتا ہے نا جنہوں نے خود کو دین کے لیے کھپا دیا اور اپنے حسن کو نہ ہی نکھار سکے اتنا وقت ہی نہ ملا کہ خود کو خوبصورت بناتے اور سجاتے رہتے اللہ ان کو ایک ایسی خوبصورتی دے دے گا کہ جس میں کبھی بھی پھر زوال نہیں حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے سے پہلے ایک ایسی نہر سے گزارے جائیں گے کہ ان کا چہرہ سج جائے گا بال بن جائیں گے آنکھوں میں سرما بڑھ جائے گا خوبصورتی کی خوبصورتی ہے اور جنہوں نے خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے کام کیے اللہ ان کے دنیا کے بھی بہت سارے کام اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو خوبصورت کر دیتا ہے اللہم اجعلنا منہم اس کے برعکس وہ لوگ والذین لم یستجیبوا نہیں قبول کیا اپنی ذات تھی پچھلے سبق سے اگر جوڑ لے تو عظیمت کے راستے پہ جینے کی بجائے بس فرائض کے راستے پہ جیتے رہے انہوں نے کہا نہیں دعوت تو بڑی اچھی ہے بٹ وی کینٹ ایکسیپٹ ہمارے لیے ممکن نہیں ہمارے لیے مشکل ہے وی کینٹ اس طرح کی باتیں کرتے رہے تو ایسے لوگوں کو پھر کیا سوچ لینا چاہیے نو پرابلم اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کس بات کی خبر دیتے ہیں پہلی بات یہ کہ وقت ختم لاسٹ چانس تھا فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس تھی دنیا چلی گئی اب تمہارے پاس مال بھی نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو تمہاری خواہش کیا ہوگی اس وقت لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ اگر ان کے پاس جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی کیا کریں لافتدوا بہ تو یہ سب کچھ ضرور بدلے میں دے ڈالیں لیکن کیا ان کی یہ بات قبول ہوگی یہاں نہیں لکھا لیکن ذکر بھی نہیں کیا کہ ہم تو اس بارگین کو آج قبول ہی نہیں کریں گے وقت کی دولت دنیا میں دینی تھی تم نے نہ دی، مال کی دولت دنیا میں دیتے تو قبول تھی، آج نہ دی۔ تم نے اپنی عزت نہیں لگائی دین کے راستے میں، تم نے اپنا سٹیٹس نہیں چھوڑا، تمہیں اپنا گیٹ اپ بڑا پیارا تھا، آج ہم یہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا، اور ماواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ یہاں سوء الحساب کی بات ہوئی، یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی بھر بڑے حسابی کتابی تھے، جمع تفریق میں پڑے رہتے تھے، دین کو دینے کے کیا نقصانات اور دین سے بچانے کے کیا فوائد، وقت دین کو دیا تو کچھ نہیں بلکہ دینا پڑے گا، دنیا کو وقت دیا تو $5-10 یا پاؤنڈ کے حساب سے گھر میں آئے گا۔ یہ دنیا میں جس طرح دین سے رکنے پہ حساب کتاب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آج ان کو سوء الحساب کی خبریں سناتا ہے۔ پیچھے یاد ہے آپ کو سورہ یونس میں آسان حساب کی بات ہوئی تھی، حساب یسیرہ، وہاں بھی آپ کو یہی آیت کا نمبر کوٹ کروایا تھا کہ قیامت کے دن انسان کا برا حساب کیسے ہوگا، اس سے کیا مراد ہے۔ ہم آج اگر اس کو عام طور پہ سمجھ لیں تو کبھی بھی ہم اپنے اس حساب سے غافل نہ ہوں۔ سو کے لفظ میں سیاہی چھپی ہوئی ہے، اور سیاہی کس کو کہتے ہیں؟ کالس کو کہتے ہیں۔ زندگی بھر اپنے حصے کا کام نہ کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس ودت کے لفظ ہم پیچھے پڑ چکے، سورت بقرہ میں بھی اور غالباً سورہ آل عمران میں تھے، پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ایک جگہ کہ اللہ کتم من اللیل مسلما، ان کے چہرے سیاہ رات کے طرح ہو جائیں گے۔ اور سو سے مراد غم بھی ہوتا ہے، دکھ تکلیف، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سو الفحشا، تو سو وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، دکھی کر دے۔ تو برے حساب، سو الحساب سے کیا مراد ہے؟ کہ قیامت کے دن جو ان کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے، اس دن یہ دکھی ہوں گے، اس دن ان کو گرمی لگے گی، ان کو دھواں پڑے گا، ان کو تکلیفیں آئیں گی، اور اس وقت یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ برا حساب، ان کے ساتھ بہت معاملہ ہے۔ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برا معاملہ کرے گا، نہیں، ان کے اعمال کی سیاہی برے حساب کی صورت میں ان کے سامنے ہوگی۔ اپنی برائیوں کا کچھ وبال تو انسان دنیا میں بھگت لیتا ہے، لیکن اصل اس کا وبال قیامت کے دن سوء الحساب کی صورت میں ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی جو بات تھی کہ اپنے حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اس کو سامنے رکھ لیجئے تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ آج اگر ہم اپنے معاملے کو ڈھیلا کرتے ہیں، آج نہیں تو کل کہیں جا کے تو پکڑے ہی جائیں گے۔ بعض دفعہ انسان کوئی جرم کرتا ہے نا، کوئی قانون توڑتا ہے، تو اس کو فوراً رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جاتا ہے۔ کل کے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا، پولیس مین روک لیتے تھے، آپ نے اوور اسپیڈنگ کی، آپ نے بیلٹ نہیں باندھی، اس کو انسان بہت برا حساب سمجھتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں کیا آتا ہے کہ آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، بعد میں آپ کے پاس ایک ٹکٹ آ جاتا ہے 65 پاؤنڈز کا کہ فلاں جگہ آپ اوور اسپیڈ ہو گئے تھے، وہاں آپ کی گاڑی ٹھیک نہیں رکی تھی۔ اب وہ ان ایکسپیکٹڈ قسم کا جو حساب کتاب ہے نا، وہ انسان کو زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو بندے کو سمجھ آتا ہے، یاد بھی ہوتا ہے کہ اس وقت غلطی کی ہے، لیکن بعد میں جب پوچھا جاتا ہے نا، تو بعض دفعہ ماننے کو بھی دل نہیں تیار ہوتا کہ میں نے غلطی کی بھی ہے کہ نہیں۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا؟ کہ یہ تو بہت ہی مستیوں میں تھے، لیکن اللہ نے ان کو ایسے پکڑا کہ یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اور اللہ ایسے برے حساب سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اس کے بعد اب اگلی آیتوں میں دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کچھ خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کن کی؟ کہ جنہوں نے استجابوا لربہم کا حق ادا کیا، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کی دعوت دی تو سوچ میں نہیں پڑ گئے، غور و فکر میں نہیں پڑ گئے، مشکل ہی نہیں لگا ان کو، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ آیت 19 سے آگے ہم دیکھیں گے، افمن یعلم، کیا بھلا وہ شخص جانتا ہے؟ کون مراد ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ شخص جانتا ہے؟ انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے۔ کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ آپ پر جو بات اتاری گئی وہ حق ہے، کمن ہوا اعمی، بھلا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ تقابل ہے. استجابو اور لم یستجیبو کے بعد اب دوسرے انداز سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بندہ جس کو پتہ چل گیا کہ آپ پہ حق ہے, اور پچھلے سبق کو بھی نہ بھولیے, حق اور باطل ہی کی مثالیں سمجھی تھی, اسی سے اگلی آیتیں ہیں نا, کہ جس کو تو پتہ ہی نہیں چلا اس کو تو پیچھے کر دو, جس کو پتہ چل گیا یہ حق ہے وہ اس کے تقاضوں کو نبھانے بھی لگ گیا, اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر بھی کرنے لگ گیا, کیا بھلا اس کی پھر کیفیت اندھے جیسی ہو سکتی ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب, یقیناً نصیحت عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ بہت بڑی حقیقت ہے. دیکھیں کسی بات کو ماننے کی دو وجوہات ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے علم کی بنیاد پہ ماننا, نالج کی بیسڈ, آپ کو پتہ چل گیا کہ زندگی کو ضائع نہیں کرنا, نفع دینا, آیت پڑھ لی سمجھ آ گئی, یہ ماننا زندگی میں تبدیلی لاتا ہے. دوسرا ماننا ہوتا ہے رواج کے طور پہ ماننا, جسٹ لائک ایز اے ہیبٹ, ہیبیچولی آپ کہہ لیجئے. قرآن کو سمجھنے سے پہلے جو ہم پڑھتے تھے نا, آمنت باللہ ورسلہ وکتبہ, وہ ہمارا رواجی ماننا تھا, رٹا رٹایا جملہ تھا, اسی لیے اس کا ہمارے عمل پہ اثر نہیں ہوا. اب جب علم آ گیا اب تبدیلی آنی چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں عام سے مراد ہے رٹا رٹایا اسلام رکھنے والا شخص, رواجی مسلمان جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کو جانتا ہے, کہتا ہے جب تک دیکھوں گا نہیں مانوں گا نہیں, کانوں سے سنوں گا نہیں تو مانوں گا نہیں. بہت فرق ہوتا ہے اس شخص کے اندر جو ایک بات کو مان لے اور نہ مانے. تو لہٰذا ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں, میں کون سی مسلمان ہوں, رواجی یا شعوری؟ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ وقت کا خلیفہ بھی قرآن سیکھتا تھا, وہ بادشاہ ہو, سائنسدان ہو, مفتی ہو, اس کو بھی اللہ کے دین کی باتوں کو اسی طرح سیکھنا ہوتا تھا جیسے کسی ڈاکٹر کو اور انجینئر کو. آج کے دور میں کیا ہے, ہم سب اس کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں. اب یہاں بات چھیڑ کر آگے سمپٹمز بتائی گئی ہیں, کن کی؟ لکھ لیجئے, اللذین سے پہلے کہ جو لوگ حق کو دیکھ کر مان جاتے ہیں, استجیبوا لربہم والے لوگ, اور جنہوں نے آپ کو علم کی بنیاد پہ مانا. ون ٹو کر کے پوری آیت کو پڑھیں گے, کیا کیا خوبیاں پھر اکٹھا ڈسکشن کر سکتے ہیں اس پہ. الذین یوفون بعہد اللہ, وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں, اور ولا ینقضون المیثاق, اور قول و اقرار کو توڑتے نہیں ہیں. سورۃ بقرہ کی آیت 177 میں ہم نے اس سے ملتے ہوئے لفظ پڑھے تھے, وہاں کیا تھا, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اللہ کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو توڑتے نہیں. اس سے کون سا معاہدہ مراد ہے؟ تو سب سے پہلے تو اس سے مراد ہے وعدہ الست, سورۃ الاعراف آیت 172 میں ہم پڑھ چکے, جو ہماری روحوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا. پھر ہر بندہ مومن کا شریعت کو ماننے کا وعدہ, جب ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ, تو ہم اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس شریعت پر عمل کریں گے, تیرے دین کے سارے حکموں کو مانوں گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مومن کا ایک اور وعدہ ہے, سورۃ توبہ آیت 111, ان اللہ اشترى من المؤمنین, جان اور مال کے بیچنے کا وعدہ. یہ ہے عظیمت کی زندگی. یہاں ان خوش قسمت لوگوں کی بات ہے کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو توڑتے نہیں ہیں. ہم کسی انسان سے کوئی کمٹمنٹ کر لیں تو ہم جان پہ لے کے اس کو نبھاتے ہیں, کوشش پوری کرتے ہیں, کوئی مانے نہ مانے, ہماری قدر کرے نہ کرے, لیکن اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اور اصل میں یہ بولو الالباب کی صفات ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو نبھاتے ہیں, اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. دوسری صفت جس کا تذکرہ ادھر آ رہا ہے کہ جو لوگ اولو الالباب ہوتے ہیں, جو عقل مند ہوتے ہیں, ان کی کیا خوبی ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ, اور وہ اس چیز کو ملاتے ہیں, جوڑتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا. ویخشون ربہم, اگلی بات, اور جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, اور اگلی بات, ویخافون سوء الحساب, اور جو اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا. تین چیزیں ہیں, نمبر ایک یصلون ما امر اللہ بھی, اس سے ایک تو سمپل سی مراد جو لی جاتی ہے رشتہ داریوں کو ملانا, لیکن اس سے اللہ کا ہر وہ حکم ہے جس کو کرنے کا حکم ہے. اللہ کے حکموں کو کاٹتے نہیں ہیں, مانتے ہیں, شریعت پہ بھی عمل کرتے ہیں, صرف لا الہ الا اللہ نہیں کہتے بلکہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. دوسری بات ہے یخشون ربہم, اللہ کی خشیت رکھتے ہیں. تو خشیت کون سا خوف ہوتا ہے؟ جو کسی کی بڑائی کو دیکھ کر دل پہ طاری ہو اور انسان کو برے کاموں سے روک دے. یہ کوئی خشیت نہیں ہے کہ اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے, بڑا ڈر لگتا ہے اور اس کے بعد کام نہ چھوڑیں اپنے غلط. تیسری بات وَيَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ, اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا. کس بات کا اندیشہ ان کو؟ کہ جو کام آج غلط کر رہے ہیں نفس کے غلبوں کی وجہ سے, کہیں کل ان کے برے انجام ہمارے سامنے نہ آ جائیں. اپنے آپ سے بلکہ پوچھے کہ کیا میرے اندر یہ ساری صفات ہے, اگر یہ آ گئی تو اگلی خوبی نمبرنگ آپ خود کیجیے. آیت 22 وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے. رب کی رضا کے لیے صبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ پہلی وجہ تو سادی سی یہ ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں جو مشکلات آتی ہیں اس پہ صبر, اور یہ صبر کی دوسری قسم ہے, مشکل ہے. پھر صبر کی ایک قسم کہ اللہ نے جن باتوں سے روکا اس سے رکنے پہ صبر, ٹیمپٹیشن کو روکنا. جیسے حضرت یوسف کی مثال لے سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو روکا عورتوں کے چنگل سے آزاد کرنے پہ, اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے. امر پہ عمل کرنا آسان ہے نواہی پہ رکنے کی نسبت, کیونکہ جب نفس سرکش ہو جاتا ہے نا تو انسان قابو نہیں پا پاتا اس پہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کو فائدہ دینے کے لیے ذاتی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں, جس کو آپ پچھلے سبق سے جوڑ لیں کہ جب وام ممائن و ناس بننے چاہتے ہیں تو اپنی ذاتی زندگی پہ کئی تمناؤں اور آرزوں اور خواہشوں پہ چوٹ پڑتی ہے, اس پہ صبر کرنا, پھر روتے نہیں رہتے. پھر اللہ کے دین کو سیکھنے کا صبر, ٹیسٹوں کا صبر, اسائنمنٹوں کا صبر, صبح اٹھنے کا صبر, اللہ کے راستے میں مال دینے کا صبر. پھر اسی طرح ایک اور صبر ہے اس میں کہ جب کوئی ان کو ستاتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتے. اور خاص طور پہ کون لوگ؟ جن کو کوئی اللہ کے نام پہ ستائے. جواب دے سکتے ہیں, دیکھیے جب ہم دین پہ آ جاتے ہیں نا, جیسے اب ہم آ گئے تھوڑے بہت, اب ہمارا امتحان کیا ہے کہ جب لوگ ہمیں غصہ دلائیں تو ہم نے غصہ نہیں کھانا, جب لوگ ہماری حق تلفی کریں تو برداشت کر جانا ہے, کیونکہ اب ہم اپنے نہیں رہے, ہم اللہ کے ہو گئے. اب لوگ ہماری ہر بات اللہ کے نام پہ ڈال دیں گے, نعوذ باللہ. ایسے ہوتے ہیں قرآن والے, ایسے ہوتے ہیں مدرسوں والے, یہ دیکھیں داڑھیوں والے, یہ دیکھو نقاب پہن کے کیا کرتی ہیں, یہ دیکھو سکارف لے کے گفتیں کر رہی تھی, دس اینڈ دیٹ. اس طرح کی باتوں کو لوگ اتنا زیادہ پروموٹ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان پھر سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ واقعی میں نے کیا ظلم کر دیا. تو اللہ کے لیے صبر یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ میرے جواب دینے سے اگلے کو دین کے اوپر کوئی بری بات آئے گی, اس کی طرف سے دین پہ بات آئے گی تو پی جائے, چلو میری ذات ہے نا, مجھے اور بھی کچھ کہہ لو, تھوڑا کہ زیادہ کہو, تمہیں زیادہ نہیں پتہ, لیکن میں اللہ کے لیے صبر کروں گا. اور ایک صبر ہے جو حضرت یوسف کے معاملے میں یعقوب نے کیا تھا, تقدیر کے ایسے فیصلے جن کو برداشت کرنا انسان کے لیے محال ہو, اس کے لیے صبر کرنا. اور اس صبر کی بڑی شان ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے, کچھ لوگ ابھی وہاں روکے ہوں گے میدان محشر میں, تو پکار لگے گی, بلکہ ابھی لوگ میدان محشر میں کھڑے کیے گئے ہیں اور ابھی حساب کتاب ہو رہا ہے, تو ایک پکار لگے گی کہ تم میں سے وہ لوگ جن کا حق اللہ نے کوئی دینا ہے وہ کھڑے ہو جائے, سمجھ رہے؟ جیسے میں یہاں کھڑی ہو کے کہوں گا بھائی میں نے کسی کا کچھ لینا دینا ہے تو مجھ سے لے لیں, یہ سوچا کہ وہ لوگ جن کے ذمے اللہ کا کوئی معاملہ ہے وہ کھڑے ہو جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے, جنہوں نے بیماریوں میں, دکھوں میں, تکلیفوں میں, پریشانیوں میں صبر کیا, پھر ان کو کہا جائے گا تم سب بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ. اللہم اجعلنا منہم. یہ صبر بڑی میٹھی چیز ہے, شرط ایک ہے کہ آپ اس کو اللہ کی دین سمجھیں, اور انتہائی کڑوی چیز ہے جب آپ اپنی ذات کے بت پہ یہ سوچیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, میں تو اتنی بڑی تھی, اب اللہ نے مجھے ازما دیا. تو صبر آتا ہی نہیں ہے جب تک کہ بندگی نہ آئے. یہ کہیں کہ تھوڑا دیا اللہ نے غم, زیادہ دیتا میں تو اس سے زیادہ کو ڈیزرو کرتی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے یہ لوگ صبر کر لیتے ہیں، یہ ابتغاء اور اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ سے پیارا کون ہے جو بدلے دے گا؟ پھر اسی طرح اور بھی اس کے ڈفرینٹ رنگ ہیں، لیکن واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. کون سے نمبر پہ نماز کا ذکر آیا؟ والذین یصلون ما امر اللہ، نمبر ایک، یخشون ربہم، یخافون سوء الحساب. پھر اگلی بات، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور چھٹے نمبر پہ بات آ رہی ہے واقام الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں. مکی صورتیں، اس میں بھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، اشارے مل جاتے تھے کہ آپ نماز پڑھو، کیونکہ یہ نماز تمہیں صبر کرنا سکھائے گی. کیونکہ وستعین بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو. وانفقوا مما رزقناہم، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو کہ ہم نے ان کو دیا تھا، سرم و علانیہ، چھپا کر بھی اور ظاہر کر کے بھی. یعنی اللہ کے راستے میں دینا ان کو آسان ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں ان تینوں کا آپس میں ربط ہے. جب ایک انسان اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اور صبر کو یہاں آپ سیلف کنٹرول کے معنوں میں اگر لکھ لیں، خواہشوں پہ پابندی لگ گئی، فالتو پیسے بچ گئے، ایسے ایک ایک خواہش کے نام پہ کئی لگ جاتے تھے پیسے، اب وہ پیسے جمع ہو گئے، نمازوں سے دل لگا، اللہ کے آگے گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین زبان پہ آیا، تو اپنی اوقات سمجھ آئی، اب خواہشیں کم ہو گئی، اپنی اوقات نظر آئی، تو جو پیسے ہوتے ہیں اس کا کیا کرتا ہے انسان؟ اس کو انویسٹ کر دوں. کدھر کر دوں؟ انفقوا مما رزقناہم سرًا وعلانیہ. پھر ایمان والے کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی اپنی خواہشیں بڑی محدود ہوتی ہیں، اس کے اخراجات بہت کم ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ چلو ظاہر کر کے دے سکوں، چھپا کے دے سکوں، کسی کی بھوک مٹا سکوں، کسی کا دکھ دور کر سکوں، میں اس پیسے کو اس طرح انویسٹ کروں کہ یہ میرے لیے نیکیوں کا ذریعہ بن جائے. اور اس کے بعد پھر یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور وہ بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں. اولئک لہم عقب الدار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے گھر کی کامیابی ہے. یہ ہے سب سے مشکل چیز، اس کو سمجھیے گا. یدرؤون، در ان سے ہے، دال را حمزہ، پہاڑ پر سے کسی چیز کا نیچے گرنا، دور سے تیزی کے ساتھ اچانک سیلاب کا آنا. یدرؤون کے لفظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ برائی پھیل جائے اور ہمارے ہاتھ سے معاملہ چلا جائے، بلکہ فوراً اس برائی کو ہٹا دیتے ہیں. جیسے مثال ہے کینسر کی، پتہ نہ ہو کہ بیماری ہے جسم میں، تو کئی سال گزر جاتے ہیں، لیکن جب کینسر کا مرض ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ پہلی فرصت میں فوراً، رائٹ اوے، دل کا مرض دیکھ لیجئے، پتہ چل گیا دل کے وال بند ہیں، پھر فوراً کر دیں، دیر کریں گے تو نقصان ہوگا. وہ لوگ جن کا مزاج اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ برائی کو دیکھتے نہیں رہ جاتے، فوراً کام کریں گے تو کم کرنا پڑے گا. بس آپ دیکھیے کہ جب برائی کو شروع میں دیکھیں اور اس کو ختم کریں نا، تو از ویری ایزی. جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا کہ نپ دا ایول ان دا ورڈ، آسان ہوگی. ابھی اس ویکینڈ پہ میں نے ایک درس دیا جس میں گناہوں کے اثرات تھے، تو اس میں دو مثالیں دی تھی، اس میں سے ایک یہاں بہت فٹ ہوتی ہے. بس آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس دھاگے کی ایک پتلی سی ڈوری ہے، پتلا دھاگے کا ایک تھریڈ ہے، کہا جس کو توڑو، بہت آسانی سے توڑ دے گا، بچہ بھی توڑ دے گا، لیکن اس دھاگے کے مختلف سرے جڑتے جائیں جڑتے جائیں، اور وہ ایک رسی کی شکل میں بدل جائیں. اب کہہ دے کہ اس کو توڑو، تو ہاتھ سے نہیں ٹوٹے گا، یا جھٹکا دینا پڑے گا، کینچی سے کاٹنا پڑے گا، لیکن کٹ جائے گا، نو پرابلم. بچہ نہیں کر سکتا، بڑا کر لے گا. وہی دھاگے اور رسیاں جڑتی جائیں اور اینکر بن جائے، جہاز کا لنگر، موٹا رسا جس کے ساتھ کناروں پہ جہاز کو باندھ دیں، تو کیا ہوگا؟ اس کو کوئی کینچی بھی نہیں کاٹ سکتی. گناہ شروع میں ایک دھاگا ہوتا ہے، آپ کی ایک بیڈ ہیبٹ، آپ کی نظر بھٹکی، اعوذ باللہ پڑھ کے پلٹ لیں، زبان سے غلط نفس نکلا، اعوذ باللہ پڑھ کے توبہ کر لیں. کوئی بھی برائی آپ کو بہت آسان لگے گا وہ، اور اگر آپ نے چھوڑ دیا تو دن بدن مشکل ہوگا. اسی طرح ایک اور مثال میں نے دی تھی اس درس میں، کہ جیسے بیل ہوتی ہے نا، کسی صحت مند درخت پہ جب گرتی ہے نا تو وہ درخت بہت اسٹرانگ ہوتا ہے لیکن بیل بڑی کمزور ہوتی ہے. آہستہ آہستہ وہ بیل اس درخت کے ارد گرد لپٹتی ہے اور بیل مضبوط ہوتی جاتی ہے, درخت کا رنگ پیلا ہونے لگتا ہے اس کے پتے. گناہ جو ہے نا عکاس بیل ہے, یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ناسور ہے, اس کو جتنی جلدی روک سکے نا روک لیجیے, ٹھیک ہے, اور جتنا آسانی سے کام کر لیں آسان ہو جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کی گھڑی میں سیل نہیں ہے, آپ کو فوراً احساس ہوا کہ سیل ابھی رکا ہے, فوراً پکڑیں گے نا تو سیل ڈال دیں گے, تھوڑا کام کرنا پڑا, 5 منٹ رک جائیں, نہ صرف یہ کہ سیل ڈالنا پڑے گا بلکہ گھڑی کا ٹائم بھی بدلنا پڑے گا. تو جتنا ہم برائیوں کو روکنے سے رکتے ہیں اتنی برائیاں مشکل ہوتی ہیں. شیشہ گر کے ٹوٹا, فوراً اٹھا لیجئے, نہ اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کے پاؤں میں چبھے اور زیادہ تکلیف ہو. تو گندگی گرے تو ہم فوراً اٹھائیں, لیکن برائیاں سیلابوں کی طرح ہمارے ارد گرد پھیل رہی ہوں تو ہم اس کی فکر نہ کریں. اب ایک چیز تو سمجھ آ گئی گناہ کے معاملے میں, لیکن اس کا ایک اور بڑا خوبصورت معنی ہے, یدرون بالحسنت السیئہ, برے رویوں کے مقابلے میں اچھے رویے اختیار کرتے ہیں. یہ بڑا مشکل ہے, لوگ ان سے بدتمیزی کرتے ہیں, یہ ان سے تمیز سے بات کرتے ہیں, لوگ ان پہ الزام لگاتے ہیں, یہ لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں, لوگ ان کو بد دعائیں دیتے ہیں, یہ لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں, یہ صرف فارگیو نہیں فارگیٹ بھی کر دیتے ہیں. یہ ہے برائی کو روک دینا بھلائی کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جب تم سے کوئی برائی ہو فوراً اس کے پیچھے نیکی لگا دو, یہ تمہاری اس برائی کو ختم کر دے گی اور نیکی پہ آ جاؤ گے. ہم کیا کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو یدرون بالحسنت السیئہ کرتے ہیں, کوئی ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کرے تو کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں نا, ٹھیک ہے میں تو اس سے بھلائی کروں گی. کیوں کریں بھلا؟ اس لیے کہ اگر اس کے اندر کوئی ہلکا سا بھی نیکی کا جذبہ ہے نا تو وہ جاگ اٹھے گا, وہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا اچھا مجھے ایسا ہی کرنا ہے. حضرت علی کا عمل آپ نے سنا ہوا ہے کئی بار کہ جب ایک دشمن پہ غالب آ گئے تو اس کو معاف کر دیا کیونکہ اس نے منہ پہ تھوک دیا تھا, کہا اگر آج تمہیں پکڑ لیتا تو یہ میرا اپنے لیے ہوتا. خود سے پوچھیں ہم اپنی ذات کا دفاع زیادہ کرتے ہیں یا دین کا؟ لوگ دین کو برا بلا کہیں ہم کہتے ہیں اٹس اوکے ان کا مرضی ہے, کوئی ہمیں برا کہہ کے تو دیکھیں ہم تو اس کے گھر پہنچیں گے, کیا آپ کو جرت کیسے ہوئی؟ اور میں اکثر سوچتی اور مسکراتی ہوں دل میں کہ ہمیں کسی کا ایک جملہ صرف پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے ہمارے خلاف بولا, ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ پھر ہم زہر اگلنے لگتے ہیں, ہمیں ابھی ان جملوں کا کیوں نہیں پتہ جو اس کے دماغ میں سٹل موجود ہیں اور اس نے نہیں بتایا. بات سمجھے فرق؟ یعنی کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے اس پہ ہم کیوں نہیں پکڑتے؟ وہ بیچارہ ایک بات کر کے پھنس جاتا ہے. وہی لوگ اپنے خلاف باتیں سن کے لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں جو خود کو بڑا سمجھتے ہیں, بلکہ اچھا کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی نے جو دین پھیلایا وہ اسی مزاج کے ساتھ پھیلایا. وہ بوڑھی عورت جس کا سامان آپ اٹھا کے جا رہے تھے اور وہ سارا راستہ آپ کو باتیں کر رہی تھی, ایک لڑکا آ گیا اس شہر میں جس نے ہمارا جینا دھوبر کر دیا, ہمارے بڑوں کو برا کہتا ہے دس اینڈ دیٹ, آپ خاموشی سے سنتے رہے. ہم ہوتے ہیں نا تو اس کی گٹری زمین پہ پھینکتے, پاؤں پٹکتے ہوئے چلے جاتے, جاؤ اٹھاؤ خود ہی, ہمارے اندر صبر کوئی نہیں ہے. لیکن جب اینڈ پہ اس عورت نے کہا بیٹا تو کتنا اچھا بچہ ہے, تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد ہے کون سا محمد؟ کہا ماں جس کے بارے میں آپ سارا راستہ باتیں کرتی ہیں. تو وہ بچہ ہے جس کے بارے میں لوگ یہ باتیں کہتے ہیں؟ نہیں تو ویسا نہیں ہو سکتا. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اس کو کہتے ہیں کہ کھیل وتھ کائنڈنس. اگر یہ آ گیا نا تو بجائے اس کے کہ کسی کے منہ سے اپنے خلاف بات سن کے آپ بھڑکیں, آپ مزہ لیں گے, انجوائے کریں گے, کیا بات ہے بہت دن سے کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی میرے خلاف, آپ انجوائے کریں گے. کیوں؟ کہ کوئی بندہ بات کر کے آپ کو صبر کا موقع دیتا ہے, اور صبر میں تکلیف میں دکھ میں اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے. جڑ تو پڑتی ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پتھر کے ہیں کسی کی بات سے آپ کو فائدہ نہ ہو, لیکن وہ دکھ کا وقت ہوتا ہے نا وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. تو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. حسن بصری کے پاس کسی نے پیغام بھیجا, کسی نے آپ کی برائی کی ہے, انہوں نے بڑی خوبصورت پھلوں کی باسکٹ منگائی اور اس کے گھر بھیجی, और साथ ही एक मैसेज दे दिया, कहा जो आपने मुझे दिया वो तो मैं आपको नहीं दे सकता, जो मेरे पास था उसके बदले में यही दे दिया। मुराद क्या था कि आपने मेरी बुराई करके मुझे अपनी नेकियां दे दी हैं, तब मैं इसके जवाब में आपको कुछ तो दूं। ये है खुशहाल जिंदगी का राज कि आप अपने आप को दूसरों की बातों से बेनियाज कर लें। और यहाँ एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता मुफस्सरीन ने उठाया कि यद रऊन का लफ्ज़ क्यों आया, यद फाउन क्यों नहीं आया, दफा करना हटाना वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लफ्ज़ था, लेकिन यहाँ यद रऊन क्यों आया, इसलिए कि दर उन जो लफ्ज़ है ना इसमें वो खूबसूरती मिल रही है जो लफ्ज़ दफा में नहीं आती। कैसे? दर उन, जैसे हम कहते हैं दर 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 दर, इस तरह हटाना गैर महसूस तरीके से किसी को हटाना, जैसे जहन में बकरियों के हटाने को आता है, खुश 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 करते जाता है ना वो शायद, तो बकरियां पीछे होती हैं, और दफा करने में शिद्दत होती है, यानी एकदम रिएक्शनरी होके कोई उससे भी कड़वा जुमला तुम ना बोल दो बल्कि आराम से उसके साथ बात करो, और अगर वो बात झूठ है तो उसकी इसलाह खुद बहुत हो जाएगी, सच है तो तुम अपनी इसलाह कर लो। ये सब करोगे तो फिर तुम्हारे लिए क्या है, उकबतदार आखरत का खूबसूरत इंजाम है। ऐसे लोगों को फिर खूबसूरत जन्नत अल्लाह देगा। कैसी है? अब इसकी ज़रा अगली सिफात भी पढ़ लें, फिर इसको इकट्ठा देख लेंगे। उकबा तो कहते हैं ना इंजाम को, आकबत काम की पूरी जजा मिलना बदला, अकूबत कहते हैं बुराई की सजा को, और उकबा कहते हैं आकबत यानी अच्छी जजा। फिर बोल देती हूँ, अकूबत के लफ्ज में जब पढ़ेंगे ना इकाब, अकूबत तो बुराई की सजा है डांटने के मानों में, और उकबा आकबियत अच्छी जजा है, यानी ऐसे लोगों को इनके कामों की बहुत ही अच्छी जजा मिलेगी, और ऐसे लोग हकीकत में अल्लाह सुबहाना ताला के पास से वो कुछ पालेंगे कि जो के ये डिज़र्व करते होंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, मिलेगा क्या? आयत 23, जन्नत वतनी यदखुलूनहा, वो जन्नत इनको मिलेगी जिसमें ये दाखिल होंगे। सिर्फ ये अकेले नहीं, वमन सलह मिन आबाइहिम वअज़्वाजिहिम, बल्कि वो भी जो लायक होंगे इनके बापों और इनकी बीवियों, वज़ुर्रियातिहिम वलमलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब, इनकी बीवियों और इनकी औलादों में से और हर दरवाजे से जन्नत के फरिश्ते इनके सामने हाजिर होंगे। क्या कहेंगे फरिश्ते? सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, और कहेंगे सलामती हो आप पर उस सब्र के बदले जो आपने किया। फनेम उकबदार, तो कैसा ही अच्छा है आखरत का घर। ये है इस खूबसूरत किरदार के बदले में अल्लाह की तरफ से जजा। आप देखिए कि जन्नत की बहुत सारी नेमतें हम पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ भी है जन्नत अदन, हमेशगी की जन्नत है, और इसके बारे में आता है कि इसको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया, इसकी एक ईंट सोने की और एक चांदी की है। इसी तरह एक रिवायत में जन्नत अदन के घरों की डिस्क्रिप्शन में आता है कि एक ईंट जमुर्द की, एक सुर्ख पत्थर, एक सब्ज पत्थर और एक मोती की, इस तरह की जन्नत है। लेकिन अगर हम देखें तो जन्नत अदन एवर लास्टिंग जन्नत को भी कहते हैं, कभी नहीं ख़त्म होगी। ये सब दाखिल होंगे उसमें और साथ इनके बच्चे भी दाखिल होंगे, इससे क्या पता चलता है? देखिए, ये अल्लाह ताला का वो खूबसूरत कॉल है कि जिसको पढ़ने के बाद तो वाकई लगता है कि अल्लाह रहमान रहीम है। इंसान जब भी कोई नेकी करता है ना, तो याद रखिए कुछ हिडन फैक्टर्स उसकी उस नेकी में शरीक होते हैं। सिंपल सी मिसाल दे रही हूँ कि अगर इस वक्त आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो आपके घर वाले के ही लिहाज से आपके साथ शामिल है। कोई आपको लेने आया, कोई छोड़ने आया, शौहर ने सब्र किया, बच्चों को आप खाना गर्म नहीं दे सकी, तो वो जो हिडन किस्म की उन्होंने आपकी मावनत की है ना, अल्लाह उसके बदले में अगर उनके बीच में कोई खराबी नहीं होगी ना, तो फिर अल्लाह ताला उनको इन छुपी हुई नेकियों का भी अजर दे देगा। जब हमारे इर्द गिर्द कई लोग गैर मखसूस तरीके से हमारी नेकियों में शरीक होते हैं ना, तो अब होगा क्या कि जब हम जन्नत में चले जाएंगे अल्लाह की हुक्म से, उसी अमल की बुनियाद पर जिसकी वजह से हम बात कर रहे हैं, तो अल्लाह सुबहान तआला का तो पता है ना कि पढ़ती तो ये खुद थी, याद भी खुद करती थी, कुछ भी था, लेकिन इसके इर्द गिर्द वालों ने इसके साथ तआवुन तो किया ना, तो अगर उन लोगों के बीच में शिर्क ना हुआ, کفر نہ ہوا، بدعت نہ ہوئی، اور کوئی ایسی رکاوٹ جس کو آپ کبائر کی رکاوٹ کہہ لیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو بلا لے گا۔ بہت ساری حدیثیں خوبصورت انشاءاللہ آپ کو بعد میں سنوا دوں گی، سورۃ طور میں بھی ہم پڑھیں گے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور ان کی اولادوں نے ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو اپنی اولادوں کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے۔ جب جنت میں انسان جائے گا تو اس کو اس صورت میں صرف اپنے گھر والے یاد آئیں گے جب وہ جنت میں ہوں گے، یہ نظریہ سمجھ لیجئے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ نہ کرے ہمارے رشتہ داروں میں، بھائی بہنوں میں، شوہر میں، بیوی میں، بچوں میں کوئی جہنم میں چلا جائے تو ہم جنت میں اس کے لیے کوڑیں، یہ نہیں ہوگا۔ صرف جنت میں داخلہ شرط ہے، جب ہم سب جنت میں چلے جائیں گے۔ اب اللہ کو پتا ہے نا کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون کون گیا ہے، گھر والوں میں کون کون گیا ہے، اگر وہ جنت میں ہوں گے نا تو اس کے لیے ہمارے دل میں محبت رہے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پیاروں میں سے کوئی جنت میں نہیں گیا تو ہمارے دل سے اس کی محبت وائپ آؤٹ کر دی جائے گی، جیسے حضرت نوح کے دل سے ان کے بیٹے کی محبت نکال دی گئی تھی۔ اب جب یہ جنت میں ہی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کچھ اعزاز دے گا لوگوں کو کہ دیکھو تم ایک عالم کے ساتھ رہتے تھے، تم ایک نیک شخص کے ساتھ تھے، اور چلو تم اتنے نیک نہیں بھی تھے۔ بات بات دیکھیں، شوہر بہت نیک ہوتے ہیں، بیویاں عام ہوتی ہیں، آپ کہہ لیں کہ شوہر عظیمت کی راہ پہ جیتے ہیں تو بیویاں جو ہوتی ہیں وہ فرائض کی سطح پہ جیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو ایک آنر دے گا کہ چلو تمہارے وہ رشتہ دار جو ہیں تو جنت میں ہی، ان کو بلا لو اور تمہارے ساتھ رہنے شروع ہو جائیں، لیکن بیس لائن ایمان صالحین۔ سورۃ نساء آیت 69 میں ہم مختلف درجے پڑھ چکے ہیں نا کہ کس طرح سے کون کم درجے کی جنت میں ہوگا، کون زیادہ کی ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کو اوپر کر دیں گے۔ یہ ایسے کہ جیسے جہاز میں ایک شخص بیٹھا ہے، کوئی بڑا افسر بھی ہے، اور اس نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا ہوا ہے، ان کے رشتہ دار ہیں، وہ پیچھے کوئی اکانومی میں ہیں، ہو سکتا ہے اس افسر کی کسی خدمت کی بنیاد پہ کہا جائے کہ اس کے پیچھے والوں کو آگے بلا دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے ایک کو پیچھے لے جائیں۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو ہوں گے، لیکن شرط اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں ان ساری باتوں پہ اپنا کردار اچھا ثابت کرنا ہے، پھر یہ سب ملے گا، ورنہ نہیں۔ ابھی باتیں پوری نہیں ہوئی، بیچ میں ایک ہلکی سی بات کر کے اب لسٹ آگے چلتی ہے 25 میں، والذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه، اس کے برعکس، اب اپوزٹ سٹوری، کہانی کا دوسرا رخ ہے، اس کے برعکس جو لوگ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی سے باندھنے کے بعد، ویقطعون ما امر الله به، اور کاٹتے ہیں رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، ان یوصل، تیسرا جرم کے، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ سورۃ بقرہ 27 میں ہم بالکل ایسے ہی لفظ پڑھ چکے ہیں، الذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه ویقطعون ما امر الله به ان یوصل ویفسدون فی الارض، وہی بات جہاں دہرا کے کہا، اولئک لہم اللعنہ، یہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہوگی، اللہم لا تجلنا منہم، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا گھر یعنی جہنم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ بالکل دو مختلف باتیں ہیں، اچھے کام کرنے والوں کو وہاں خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، اور برے کام کرنے والوں کو وہاں سے دور کیا جا رہا ہے۔ اتنی آیتیں جو بالکل سمپل ہیں، اور یہ مضمون قرآن پاک میں کئی جگہ ہم پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا سمجھ آتا ہے، آپ دیکھیں کہ اس پوری آیت میں کریکٹر بلڈنگ ہے۔ صرف نمازوں کی بات اشارتاً آئی، اقیم الصلاۃ، جتنی باتیں بھی آئی ہیں ان سب کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کا تابع نہ کرو، یہ نہ کہنا کہ لوگ میرے ساتھ اچھا کریں گے تو میں بھی اچھا کروں گی، اور لوگ برا کریں گے تو میں بھی بری کروں گی، بلکہ تم کیا کرو، تم اپنی ڈگنیٹی نہ لوز کرو۔ آپ نے بہت بچپن میں سنی ہوگی کہانی کہ ایک بزرگ تھے، تو وضو کر رہے تھے سمندر دریا کے کنارے، تو اس میں ایک بچھو تھا جو ان کو ڈنک مارتا تھا، پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ بچھو پانی میں ڈوبنے لگا تو ان کو ترس آیا، انہوں نے اس کو نکالا، نکالا تو اس نے پھر ڈنک مارا، कई बार ये हुआ कि वो उनको डंक मारता है, ये फिर भी निकाली जाते हैं। तो किसी ने कहा कि आप इसको क्यों निकाल रहे हैं, आपको बार बार डस रहा है। तो कहने लगे ये बिच्छू होके अपनी आदत नहीं छोड़ता, तो मैं एक इंसान होने के नाते अपनी इंसानियत क्यों छोड़ूं। बहुत बड़ी बात है, इस पे गौर करके आइएगा, बाद में इस पे डिस्कशन करेंगे और आप अपने से खुद पूछें कि क्या मैं वाकई मुखालिफ रवैयों में लोगों की गलत बातों को सुनने के बाद भी उनके साथ एहसान का मामला करती हूँ कि नहीं करती। अगर नहीं करते ना, तो फिर आप देखिएगा कि हम वो नहीं हैं जो हम खुद को समझते हैं। हम किस दर्जे पे हैं अल्लाह की नज़रों में, इसका पता चलता है लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात, लोगों के साथ हमारे मामलात का। अल्लाह से जो ताल्लुक है ना, वो बंदों के ताल्लुक में झलकता है। हम छोटी छोटी बात पे अपनी ज़ात को इतना बड़ा कर लें, तो फिर याद रखिए कि दूसरी तरफ क्या होगा। हम सबको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। यहाँ दो मुख्तलिफ किरदार हैं, चंद रिवायतें आपसे शेयर करूँगी इस बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात के बारे में हमें क्या फरमाया। पहली बात आप देखिए कि इसमें जो बात हुई थी कि लोग जन्नत में जाएंगे और उनको मुख्तलिफ जगह पे मिला दिया जाएगा, और जन्नत अदन की बातें कुछ कोटेशन पढ़ के सुनाती हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि जन्नत के एक महल का नाम अदन है, जिसमें बुरूज और बाला खाने हैं, जिसके 5,000 दरवाजे हैं, हर दरवाजे पर 5,000 फरिश्ते हैं। वो महल मखसूस है नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के लिए। इसी तरह एक मुफसर है दहाक, कहते हैं कि ये जन्नत का शहर है जिसमें अम्बिया होंगे, शहदा होंगे और हिदायत की तरफ बुलाने वाले आइमा होंगे। इनके आसपास और लोग होंगे और इनके इर्द गिर्द और जन्नतें होंगी, यानी एक जन्नत का आप कह लीजिए कि ज़रा VIP लाउंज है। वहाँ ये अपने प्यारों को अपने साथ देखेंगे, इनके बड़े बाप दादे, इनके छोटे बेटे पोते और इनके जोड़े जो भी ईमानदार और नेक थे इनके पास होंगे और रास्तों में मसरूर होंगे, जिनसे इनकी आंखें ठंडी रहेंगी। यहाँ तक अगर किसी के अमल उस दर्जे तक पहुँचने के काबिल ना भी होंगे, तो अल्लाह ताला इनके दर्जे बढ़ा देगा और आला मंजिल तक पहुँचा देगा। जैसे कि सूरह तूर में आता है, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम बीईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही लोगों में कर दे। मुस्तद की रिवायत में कि जानते हो कि सबसे पहले जन्नत में कौन जाएंगे, लोगों ने कहा अल्लाह को मालूम है और इसके रसूल को। फरमाया सबसे पहले जन्नती मसाकीन मुहाजरीन है, जो दुनिया की लज्जतों से दूर थे, जो तकलीफ़ों में मुबतला थे, जिनकी उमंगें दिलों ही में रह गईं और मौत आ गई। हम ऐसे लोगों को दुनिया में क्या कहते हैं, बेचारे, यानी जिनकी ख्वाहिश दिल में रही। कहीं आपके रिश्तेदार होंगे, आप जब से पैदा हुए आप उनको ऐसे ही देख रहे हैं, आप तरसते हैं, हाय इनके भी नसीब में कोई अच्छे दिन आएंगे। लेकिन कहा कि ये वो लोग हैं जिनकी उमंगें दिलों में रह गई और मौत आ गई। रहमत के फरिश्तों को हुक्म इलाही होगा कि जाओ इनको मुबारकबाद दो। फरिश्ते कहेंगे इलाही, हम तेरे आसमानों के रहने वाले, तेरी बेहतरीन मखलूक हैं, क्या तू हमें हुक्म देता है कि हम जाकर इनको सलाम करें और इनको मुबारक पेश करें। समझ रहे, यानी हम तो इतनी शान वाले फरिश्ते और ये बेचारे सीधे साधे लोग हैं, हम इनके पास जाएं। जनाबे बारी ताला जवाब देंगे, ये मेरे वो बंदे हैं जिन्होंने सिर्फ मेरी इबादत की, मेरे साथ किसी को शरीक ना किया, दुनियावी राहतों से महरूम रहे, मुसीबतों में मुबतला रहे, कोई मुराद पूरी होने ना पाई और ये साबिर और शाकिर रहे। अब तो फरिश्ते जल्दी जल्दी शौक के साथ इनकी तरफ दौड़ेंगे, इधर उधर के हर हर दरवाजे से घुसेंगे और सलाम करके मुबारकबाद पेश करेंगे। क़यामत के दिन मंजर बदल जाएगा। इसी तरह तबरानी में आता है, सबसे पहले जन्नत में जाने वाले तीन किस्म के लोग हैं, फुकरा मुहाजरीन, जो मुसीबतों में मुबतला रहे, जो इन्हें हुक्म मिला उसको बजा लाते रहे। इन्हें ज़रूरतें बादशाहों ऐसी होती थी लेकिन मरते दम तक पूरी ना हुई। जन्नत को क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने सामने बुलाएगा, वो बनी समरी अपनी तमाम नेमतों और ताजगियों के साथ हाजिर होगी। इस वक्त निदा होगी कि मेरे वो बंदे किधर हैं जो मेरी राह में जिहाद करते थे, मेरी राह में सताए जाते थे, मेरी राह में लड़ते फिरते थे, वो कहाँ हैं? आओ बग़ैर हिसाब और अजाब के जन्नत में चले जाओ। اس وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے اور عرض کریں گے کہ پروردگار، ہم تو صبح و شام تیری تسبیح و تقدیس میں لگے رہے، یہ کون ہے جن کو تو نے فضیلت عطا کر دی؟ یعنی ہم اتنی عبادتیں کر کے بھی اس درجے پہ نہیں پہنچے. پھر اللہ رب العزت فرمائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری راہ میں محنت کی، یعنی جہاد کیا، اور میری راہ میں تکلیفیں برداشت کی. اب تو فرشتے جلدی کر کے ان کے پاس ہر ہر دروازے سے پہنچیں گے، سلام پیش کریں گے اور مبارکبادیاں پیش کریں گے کہ تمہیں تمہارے صبر کا بدلہ کتنا اچھا ملا. دیکھیں 4 دن کی مشکل ہے نا، پڑھ لیں نمازیں، حالانکہ نماز مشکل لگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر لگتی ہے تو 4 دن کی بات ہے نا، 4 دن کی محنت ہے، اس کے بعد خیر ہوگی. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، مومن جنت میں اپنے تخت پر با آرام نہایت شان سے تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا. کسی بڑی لگژریس کوچ کا سوچئے، خادموں کی قطاریں ادھر ادھر کھڑی ہوں گی. جو دروازے والے خادم سے فرشتہ اجازت مانگے گا، وہ دوسرے خادم سے کہے گا، پھر یکے بدیگرے وہ پوچھے گا، یہاں تک کہ مومن سے پوچھا جائے گا کہ یہ فرشتہ اندر آ سکتا ہے، تو مومن اجازت دے گا کہ اسے آنے دو. یوں ہی ایک دوسرے کو پیغام پہنچائے گا اس کے، اور آخری خادم فرشتے کو اجازت دے گا اور دروازہ کھول دے گا، وہ آئے گا اور سلام کرے گا اور چلا جائے گا. یعنی فرشتوں کا سلام یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو پھر لینے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی نا. دعا کریں کہ ہمارا کردار اتنا پیارا ہو جائے. اور آپ دیکھیں دنیا میں بھی یہی ہوگا، آپ کو دنیا میں بھی سکون ہوگا. یہ وہاں کے فرشتے نہیں ہیں، دنیا میں بھی ہیں. تتنزل علیہ ملائکہ، تو اپنے بدلے خود نہ لے، اللہ پہ ڈال دیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، جس میں کچھ باتیں جو اس آیتوں سے متعلق ہیں، میں کسی سے خوش ہوں یا ناراض ہوں، ہر حال میں انصاف کی بات کروں، جس کو آپ کہہ لیں کہ کسی کی سائڈ نہ لو، سچ کا ساتھ دو. پھر دوسری نصیحت، جو میرا حق مارے میں اس کو حق دوں. پھر جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں. یہ کن کی باتیں؟ اولو الالباب کی. ہم ایسے لوگوں کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ بدھو، بیوقوف، اس کو بات ہی نہیں کرنی آتی، اسے پتہ ہی نہیں چلتا لوگ اس کو کیا باتیں سنا جاتے ہیں. تو دعا کریں کہ ہم سب ایسے ہی بدھو ہو جائیں. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے، جو تیرے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا، تو اس کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کر. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، لا تخن من خانک، اس کی خیانت نہ کر جو تیری خیانت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل والا بنا دے. بڑا کڑوا گھونٹا جو بھرنا پڑتا ہے، لیکن کرنا ہی پڑے گا. اور یہاں یاد رکھیے کہ یک تعون کے اندر رشتہ داریوں کی بات ہے، کہ رشتہ داریوں میں مشکل ہوتا ہے صبر کرنا. دوستوں کے ساتھ ہم پھر بھی ذرا مربت سے ملتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے خوشی کا ذریعہ بنے. یہ جو لفظ طوبہ آیا تھا، خوشحالی کو بھی کہتے ہیں اور خوبی کو بھی کہتے ہیں، یعنی طیبہ کی جمع طوبہ، آنکھوں کی ٹھنڈک، خیر اور کرامت ہے. آگے آئے گی یہ بات، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے.